ذرا دیکھو تو فیض خانقاہی، ذرا دیکھو تو فیض خانقاہی، جب کسی بے راہ رو غفلت زدہ یا گناہگار آدمی کا تعلق اللہ والوں سے ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کا راستہ بدل جاتا ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے، اس کا رخ دوزخ سے ہٹ کر جنت کی طرف ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اپنے خالق حقیقی کی طرف ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ للہیت ہو، دل سے اللہ کو چاہے، دل سے پاک بننا چاہے، دل سے اللہ والا بننا چاہے، پاکیزہ حیات کا طالب ہو اور شیطان اور نفس کے راستے سے پناہ چاہتا ہو۔ ذرا دیکھو تو فیض خانقاہی، مچا دے گی وہ باہی میں تباہی، مچا دے گی وہ باہی میں تباہی، نہ کر اے دوست ہرگز بدنگاہی، نہ کر اے دوست ہرگز بدنگاہی۔ اشعار میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے دو بڑے بڑے گناہوں کو واضح کیا ہے، ایک تو بدنگاہی ہے، بدنگاہی جو انسان ایک دفعہ بدنگاہی کرتا ہے پھر نفس اس کو بار بار گناہ کا تقاضا ڈالتا ہے اور اس کو شہوت حرام کی طرف بلاتا ہے، اور جو نگاہ کی حفاظت رہے تو شہوت کے تقاضے بھی امن سے رہتے ہیں، نفس بھی امن سے رہتا ہے۔ جب بدنگاہی کرتا ہے تبھی اس کو شہوت کے تقاضے ہوتے ہیں، گناہ کے تقاضے ہوتے ہیں، اور اس گناہ سے بڑی تباہی آتی ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اور دوسرے آگے جو آ رہا ہے وہ زبان سے متعلق ہے، آنکھ کی حفاظت کے بعد زبان سے ہی بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، لہذا زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔
مچا دے گی وہ باہی میں تباہی، نہ کر اے دوست ہرگز بدنگاہی، نہ کر اے دوست ہرگز بدنگاہی، چٹائی پر ملے گا تخت شاہی، چٹائی پر ملے گا تخت شاہی، اگر حاصل کرو عشق الٰہی، اگر حاصل کرو عشق الٰہی، چٹائی پر ملے گا تخت شاہی، اگر حاصل کرو عشق الٰہی۔
اکثر لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہوتا تو ہم چین سے رہتے، کچھ کوٹھیاں ہوتی، بنگلے ہوتے، نوکر چاکر ہوتے، محلات ہوتے، آسائشیں ہوتی، بڑھیا بڑھیا کھانے ہوتے، بڑھیا کپڑے ہوتے، ہم سب خوش رہتے۔ لیکن یہ دھوکا ہے بہت بڑا، یہ مزے کا تعلق، راحت کا تعلق، سکون کا تعلق، خوشی کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو راضی رکھتا ہے بندہ، چاہے اس کے پاس مال ہو چاہے مال نہ ہو، چاہے کتنا ہی فقیر ہو، لیکن جو انسان دنیا میں اللہ کو راضی رکھتا ہے وہی خوش اور چین سے رہتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں چین اور سکون نہیں ہے۔ لہذا حضرت فرما رہے کہ اگر تم عشق الہی حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کر لو، تو اگر تم چٹائی پر بھی ہوگے تو تمہیں تخت شاہی کا مزہ آئے گا۔
مچا دے گی وہ باہی میں تباہی، نہ کر اے دوست ہرگز بدنگاہی، نہ کر اے دوست ہرگز بدنگاہی، چٹائی پر ملے گا تخت شاہی، چٹائی پر ملے گا تخت شاہی، اگر حاصل کرو عشق الٰہی، اگر حاصل کرو عشق الٰہی،
غضب سے تو اگر مغلوب ہوگا،
غضب معنی غصہ، بے جا غصہ، حرام غصہ،
غضب سے تو اگر مغلوب ہوگا، غضب سے تو اگر مغلوب ہوگا، بکے گی پھر زباں واہی تباہی، بکے گی پھر زباں واہی تباہی، غضب سے تو اگر مغلوب ہوگا، بکے گی پھر زباں واہی تباہی۔
زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال نہ کرنا بے وقوف کی علامت ہے، بے صبری کی علامت ہے، جلد بازی کی علامت ہے، اور غصہ تکبر کی شاخ ہے، جس میں بے جا غصہ ہے اس میں لازماً تکبر پایا جاتا ہے، تکبر ہی کی ایک شاخ غصہ ہے۔ تو غصہ جس پر آتا ہے وہ اپنے سے کمزور ہوتا ہے، اس پہ غصہ آتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے کہ اپنے سے کمزور پہ آتا ہے، اگر اس سے بڑا کوئی قوی ہیکل آدمی آ جائے تو پھر وہ آپ جناب کرنے لگے گا، اور اگر کمزور ہوگا تو اس کو گھونسا دکھائے گا اور زبان سے گالیاں بکے گا۔ تو یہ غصہ جو ہے تکبر کی شاخ ہے، اور حدیث پاک میں ہے غصہ آگ سے ہے اور شیطان بھی آگ سے بنا ہوا ہے، اور جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کی رگیں تن جاتی ہیں اور آنکھوں سے آگ برسنے لگتی ہے اور اس کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ تو یہ غصہ جو ہے یہ تکبر کی شاخ ہے، اور تکبر کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اب لاکھ تہجد پڑھتے رہو، لاکھ تلاوت کرتے رہو، وہ اپنی جگہ، لیکن تکبر کا جو نقصان ہے، تکبر کا جو خسارہ ہے، وہ ان سب عبادتوں کو ملیمیٹ کر دے گا، ان کے فوائد، ان کے ثمرات کو ضائع کر دے گا۔
غضب سے تو اگر مغلوب ہوگا، بکے گی پھر زباں واہی تباہی، بکے گی پھر زباں واہی تباہی، مچا دے گی وباہی میں تباہی، نہ کر اے دوست ہرگز بدنگاہی۔ حسینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا، حسینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا، نہیں پہنچے گا دربار الہی، نہیں پہنچے گا دربار الہی۔
نامحرموں سے میل جول، نامحرموں کو دیکھنا، شرعی پردہ نہ کرنا، چھپ چھپ کر گناہ کرنا، کبھی موبائل پہ گناہ کرنا، کبھی نیٹ پہ گناہ کرنا، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ صبر کر لو، گناہ پر صبر کرو، نفس کی خواہش کو پورا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف رکھتا ہوگا، خوف رکھے گا، اور اس کو خوف ہوگا کہ مجھے ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس خوف کی وجہ سے اپنے نفس کی بری بری خواہشات کو پورا نہیں کرتا، بس پھر اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی کہ کانہم یرونہا لم یلبثوا الا عشیتن او ضحاہا، کہ قیامت کا وہ دن آنے والا ہے، 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ قرآن پاک نے، حدیث پاک میں اس کی گواہی دی گئی ہے کہ وہ دن جو آنے والا ہے وہ 50,000 برس کا ایک دن ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ کافر لوگ اس دن کو دیکھیں گے، جو اللہ کے مجرم ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو دنیا میں اللہ کی مان کر نہیں چلے، تو اور سرکشی پہ اترے رہے، گناہ پہ گناہ، نمازوں کا چھوڑنا، بدنگاہی کرنا، جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، ہاں وہ کرنا، ہنسی میں ٹال دینا۔ بعض لوگ ان باتوں کو، دین کی باتوں کو ہنسی میں ٹال دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، تو ان کو پتہ چل جائے گا اس دن، اور پھر اس دن جب پتہ چلے گا تو پھر اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا، پھر وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں اللہ کی باتوں کو مان لیتے، اللہ رسول کی باتوں پہ عمل کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن آنے والا ہے, جس دن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا, کیا وہ کافر پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی, تو وہ استہزاء کرتے تھے آپ سے, مذاق کرتے تھے, آپ کی ہنسی اڑاتے تھے نعوذ باللہ. اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہوتا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کون سی قیامت کب آئے گی, دیکھی جائے گی خبر, دیکھی جائے گی, یہ دیکھا جائے گا, وہ دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا. پھر وہ کافروں نے بھی اسی طرح مذاق کیا تھا, استہزاء کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کہاں ہے وہ قیامت, لائیے دکھائیے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار فرمایا کہ آپ کے ذمے یہ بتانا نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اور کیسی ہوگی کیا ہوگی, جتنا ہم نے آپ کو علم دے دیا وہ کافی ہے, بس آپ نے خبردار کر دیا ان کو کہ قیامت آنے والی, وہ کافی ہے. اس کے بعد جب یہ دن وہ دن دیکھیں گے, خود ہی ان کو عقل آ جائے گی کہ ان کو ایسا لگے گا اس 50,000 برس کے دن کے آگے ایسا لگے گا کہ گویا کہ ایک شام یا ایک صبح ہم نے دنیا میں گزاری, بالکل اتنی سی تھوڑی سی زندگی کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں, اور جنت کی بہترین نعمتوں والی جگہ, خوشیوں والی جگہ کو چھوڑ کر جہنم کا انتظام کرتے ہیں, کیسی یہ بیوقوفی نیت اور کیا ہے. لہذا دین کی حسیمت اڑاؤ, اللہ اور رسول کی باتوں پر ایمان لاؤ, اور اللہ اور رسول کی مان کر چلو جیسا کہ اللہ کا حق ہے, جیسا کہ غلام کا حق ہے, اس طرح چلو, انشاءاللہ تعالی دنیا بھی مزیدار ہوگی اور آخرت بھی.
حسینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا,
حسینوں سے ملتے ہوں یا بے تکلف ہی کرتے ہوں یا بد نگاہی کرتے ہوں, باہر نکلے گھر سے ادھر ادھر نظریں گھما کے چل رہے ہیں, ادھر ادھر اشارے ہو رہے ہیں, جگہ جگہ چپے چپے پہ یہی مناظر دکھائی دے رہے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں, لڑکیاں لڑکوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہیں, یہ سب حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والا شیطانی راستہ ہے. شیطان جگہ جگہ جال بچھایا ہے, بچھائے بیٹھا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خط کھینچا, لائن کھینچی, اور پھر اس کے دائیں بائیں بھی بہت سی لائنیں کھینچی, اور ارشاد فرمایا کہ جو سیدھا خط میں نے کھینچا ہے یہ اللہ کا راستہ ہے, صراط مستقیم ہے, اور یہ جو دائیں بائیں ہیں یہ سب ان سب راستوں پر شیطان بیٹھا ہے اور تمہیں بلا رہا ہے اور تمہیں بہکا رہا ہے کہ آؤ ذرا شہوت کے مزے لے لو, آؤ ذرا جھوٹ بولنے کے مزے لے لو, آؤ ذرا گناہ کے کام کر کے دیکھ لو, ٹی وی دیکھ لو, وی سی آر دیکھ لو, ذرا موبائل پہ مزے لے لو, ذرا نیٹ پہ مزے لے لو, اس سے آنکھیں لڑا لو, اس سے آنکھیں لڑا لو, چپے چپے پر شیطان ہے, تو خبردار ان کی طرف مت جانا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتا چکے, اب اس کو ہنسی میں مت اڑاؤ اور اس کو سنجیدگی سے اور غور سے سنو. اور یہ میں خاص طور سے جوان بچوں کو اور بچیوں کو میں نصیحت کر رہا ہوں کہ عموماً اس عمر کے اندر ہر بات کو ہنسی میں اڑانے کا مزاج ہوتا ہے اور کوئی بات کو سنجیدہ لینا مشکل ہوتا ہے, لیکن میں خبردار کرتا ہوں کہ یہ عمر ایسی ہے کہ اس وقت شیطان پورا زور لگاتا ہے. تم بھی اپنا پورا زور لگا دو کہ ہم شیطان کی نفس کی نہیں مانیں گے, صرف اور صرف اللہ کی مان کر چلیں گے.
وہی پہنچا ہے دربار خدا میں, ملی ہے جس کو آہے سحرگاہی, حسینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا, حسینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا, نہیں پہنچے گا دربار الہی, نہیں پہنچے گا دربار الہی.
کتنا بھی تعلیم و تعلم کر لو, مدرسے کھول لو, تہجد پڑھ لو, تلاوت کر لو, صدقے خیرات کر لو, نفل عمرے پڑھ لو, نوافل پڑھ لو, لیکن اگر گناہ نہ چھوڑا, خاص طور سے بدنگاہی نہ چھوڑی, کبھی بھی اللہ والا نہیں بن سکے گا, کبھی بھی نہیں, جب تک کہ توبہ نہ کر لے اور اس گناہ کو مکمل طور پر چھوڑ نہ دے, اللہ والا نہیں بنے گا.
وہی پہنچا ہے دربار خدا میں, وہی پہنچا ہے دربار خدا میں, ملی ہے جس کو آہے سحرگاہی, ملی ہے جس کو آہے سحرگاہی.
تہجد کو کہتے ہیں تہجد, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کو قرب, اس کا مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ بندے کو خاص قرب حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نوافل کے ذریعے مجھ تک نہ پہنچے. اب ظاہر نفل اسی کے کام کے ہوں گے جو گناہ سے بچے گا. اگر گناہ جو زہر سے بھی بدتر ہے, اور یہ تہجد گزاری دودھ بلائی ہے, دودھ بلائی کے ساتھ زہر کھاؤ گے تو دودھ بلائی کا کیا اثر ہوگا, بلکہ موت واقع ہو جائے گی. تو یہ نہیں ہے کہ ایسے تہجد گزاری سے اللہ مل جائے گا. تہجد گزاری سے تقرب میں اضافہ ہوتا ہے, قرب میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن اصل اضافہ اصل تیز رفتاری سے راستہ جو طے ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑنے سے طے ہوتا ہے. اس لیے کہ گناہ سے بچنے میں نفس پر زبردست مجاہدہ ہوتا ہے, اور جب زبردست مزدوری ہوتی ہے تو زبردست اس کا انعام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نگاہ بچانے پر حلاوت ایمانی کا وعدہ فرماتے ہیں. تہجد گزاری پہ حلاوت ایمانی کا وعدہ نہیں ہے, بلکہ نگاہ کی حفاظت پر. چند ایک امور ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے حلاوت ایمانی کا وعدہ فرمایا, ان میں سے ایک بد نگاہی سے حفاظت کرنے پر اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اسے حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے.
وہی پہنچا ہے دربار خدا میں, ملی ہے جس کو آہے سحرگاہی, مچا دے گی وہ باہی میں تباہی, نہ کر اے دوست ہرگز بد نگاہی.
یاد رکھو نگاہ کی حفاظت کرو, نگاہ کی سختی سے حفاظت کرو.
وہی پہنچا ہے دربار خدا میں, ملی ہے جس کو آئے سحرگاہی, ہوئے ہیں رند کتنے اولیاء بھی, ہوئے ہیں رند کتنے اولیاء بھی, ذرا دیکھو تو فیض خانقاہی, ذرا دیکھو تو فیض خانقاہی, ہوئے ہیں رند کتنے اولیاء بھی, ذرا دیکھو تو فیض خانقاہی, کھلا کیا راز سلطان بلخ پر, کھلا کیا راز سلطان بلخ پر, فقیری لی ہے دے کر تاج شاہی, فقیری لی ہے دے کر تاج شاہی.
جب اس دولت کی دولت قرب کی حقیقت کھل گئی تو بادشاہوں نے, ایک بادشاہ نہیں کئی بادشاہوں نے اپنے بادشاہت کو نیلام کر دیا اور اللہ کے راستے میں نکل گئے. اللہ کے تعلق خاص سے ان کی نظروں میں اس کی وقت نہیں رہی. کسی نے تخت و تاج چھوڑ دیا, کسی نے نہیں چھوڑا, لیکن وہ اللہ والا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب پیغمبری کے ساتھ بادشاہی جمع ہو سکتی ہے تو پیغمبر ولایت کے ساتھ بھی بادشاہت جمع ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ فقیر ہو وہی اللہ والا ہو سکتا ہے, مال والا بھی اللہ والا ہو سکتا ہے, لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ کو راضی کر کے چلے, گناہوں سے بچے, اللہ تعالیٰ کا تعلق خاص حاصل کرے. تو ایسا راز کھلا حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم پر رحمت اللہ علیہ کے تاج شاہی انہوں نے چھوڑ کر جو ہے فقیری اختیار کر لی, کیونکہ وہ دولت قرب ان کو نظر آ گئی, ان کو حاصل ہو گئی. اس کی دولت قرب کیا سامنے اس تاج شاہی کی کیا, بلکہ تمام سلطنتوں کی سلطنت بے وقت ہو گئی ان کی.
کھلا کیا راز سلطان بلخ پر, کھلا کیا راز سلطان بلخ پر, فقیری لی ہے دے کر تاج شاہی, فقیری لی ہے دے کر تاج شاہی, مچا دے گی وہ باہی میں تباہی, نہ کر اے دوست ہرگز بد نگاہ. غذا اس نفس سرکش کی تو کم کر, غذا اس نفس سرکش کی تو کم کر, نہ کھا ہر روز ظالم مرغ ماہی, نہ کھا ہر روز ظالم مرغ ماہی.
بڑھیا بڑھیا مرغن غذائیں روزانہ کھانا, اور بھوک سے زیادہ کھا لینا, ہوکے میں کھا لینا, ہڑک میں کھا لینا, یہ نفس کو موٹا کرتا ہے. نفس پھر اونست ہی سیرش مکن. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ یہ اس کو زیادہ آسائشیں, بیجا آسائشیں اور مرغن کھانے کھلاؤ گے تو یہ فرعون بن جائے گا, پھر یہ سرکشی پر اتر آتا ہے. اس کو غذا بھی حساب سے دو. لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں چار قسم کے مجاہدے ہوا کرتے تھے اللہ کے راستے کے. ایک تو قلت منام, کم سونا, کہ قلت کلام کم بولنا، قلت اختلاط مع الانام کہ لوگوں سے کم میل جل رکھنا، اور قلت طعام کہ کم کھانا کھانا. لیکن دو مجاہدے ضعف کی وجہ سے، کیونکہ اس دور میں ضعف بڑھ گیا ہے، لوگ کمزور ہو گئے ہیں، گناہ بڑھ گئے ہیں، گناہوں کی وجہ سے جسم کمزور ہو گئے ہیں، گناہ ہی گناہ، بگڑے ہوئے معمول ہیں، رات کو جاگ رہے ہیں، صبح کو سو رہے ہیں، جو برکت والا وقت ہے وہ تو سونے میں گزار دیا، پھر ہائے ہائے کر رہے ہیں کہ پوری نہیں پڑ رہی، برکت نہیں رہی روزی میں، فجر کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اس طرف خیال ہی نہیں ہے کہ ہماری روزی میں برکت کیوں نہیں ہے کہ فجر قضا ہو رہی ہے، تہجد تو درکنار، فجر قضا ہو رہی ہے، نمازیں فرض نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تو صبح کو پڑے سو رہے ہیں، جو کام کا وقت ہے، جو برکت کا وقت ہے، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے، مشقت کم ہوتی جا رہی ہے، محنت کم ہوتی جا رہی ہے، قوا کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس زمانے میں دو مجاہدے ختم کر دیے گئے، ایک قلت طعام کے کم کھانا، کم کھانے سے اب ضعف ہونے لگا ہے، پہلے لوگ کم کھایا کرتے تھے تو ان کو خوب قوت رہتی تھی اور جسم صحت مند رہتا تھا، اب کھا کے پیٹ بڑھ رہا ہے، پیٹ کی بیماریوں سے پورا جسم بیمار ہے، روزانہ آئے دن ڈاکٹروں کے چکر لگ رہے ہیں، ہزاروں روپے اس میں پھونکے جا رہے ہیں، ہزاروں روپے کھانے میں لگا دیے، پھر ہزاروں روپے جو ہے پیٹ صحیح کرنے میں لگا دیے، ڈاکٹروں کے پاس فیس دے دے کے دوائیں کھا کے مہلک بیماریاں لے رہے ہیں، پیٹ کی بیماریاں کہیں کچھ ہے کہیں کچھ، فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں. میں نے فاسٹ فوڈ کی یہ تشریح آج میں نے گھر میں کی کہ فاسٹ فوڈ کا مطلب یہ ہے، میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، جس دن فاسٹ فوڈ کھایا تیزی سے باہر نکلتا ہے وہ تو یہ فاسٹ فوڈ میں نے سمجھا، فاسٹ فوڈ اس کو اس لیے کہتے ہیں، شاید اور لوگوں کو بھی اس کا تجربہ ہو کہ یہ رول، یہ چائنیز رول اور فلاں ڈھماکا میں تو جس دن کھاتا ہوں تو جلدی جو ہے وہ فراغت ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا فاسٹ فوڈ کا مطلب یہ ہے تو بہرحال کم کھانے کا مجاہدہ ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ کم کھانا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں، وہی بات ہے کہ پیٹ میں دونے والے کی بھوک رکھ کے کھاؤ، ہو سکے تو تھوڑا سا میدا خالی چھوڑو، ورنہ جو ہے وہ ہوکے میں کھانا، ہڑپ میں کھانا بھی ایک درجے میں گناہ ہے. تو اپنے میدے کو تھوڑا سا خالی رکھ کے، تھوڑی سی بھوک رہ جائے پھر کھا لو. تو یہ ایسا مجاہدہ کہیں کہ یعنی آپ کھا لیں، پیٹ بھر کے کھا لیں بھلے، لیکن جو ہے وہ ایسا نہیں ہو کہ پیٹ پھول گیا اور اب چورن چاہیے، تو یہ نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ قلت منام یعنی کم سونے سے بھی ضعف ہو جاتا ہے، عبادات کی بھی طاقت نہیں رہتی، تو اس ایسی ضعف کے اندر یہ بھی ایک مجاہدہ ختم کر دیا. لیکن قلت کلام یعنی کم بولنا، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر مفید بات بولنے سے بہتر ہے آدمی خاموش رہے، مفید بات کرے جب بات کرے، فضول بکواس، چار آدمی مل گئے، دو ہی دوست مل گئے، وہاں غیبتوں کا ایک انبار لگ گیا، فضول سیاسی تبصرے ہو رہے ہیں، اس کے اس کے تذکرے ہو رہے ہیں، ذرا محاسبہ کرے اپنا کہ ہم نے جو کلام کیا اتنی دیر بیٹھ کر، اس میں ہمارے دین کا یا دنیا کا کوئی تو فائدہ ہو، معلوم ہوگا کہ ہم 90% وہ باتیں کرتے ہیں جن میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. تو ایسی بات نہ کرو، دنیا کا فائدہ ہو تو وہ بھی بات کر لو. مزاح بھی جو کیا جاتا ہے، ہنسی مزاح ہمارے حضرت نے جو جاری کیا تھا اس سلسلہ ہنسانے کا، اس میں بھی دین چھپا ہوا ہے، اس میں بھی دین ہے، اللہ والے ہر چیز میں دین تلاش کرتے ہیں. دین کی بات پہ چلتے ہیں کہ لوگوں کا ڈپریشن ہو رہا تھا، ڈپریشن جاتا رہا، بغیر دواؤں کے ڈپریشن ٹھیک ہو گیا کتنے لوگوں کا، اور پھر ان کو طاعت کے اندر جو سستی تھی، مایوسی تھی، وہ دور ہو گئی، دین پر چلنے لگ گئے، دین پر آ گئے. تو جو بھی بات ہو ہم ذرا اپنا محاسبہ کر لیا کریں کہ ہم نے دن بھر میں کیا کیا بات کی، تو کتنے کام کی تھی اور کتنی بیکار باتیں کی، فضول باتیں، اور اکثر اس میں سے بھی 90% میں سے بہت سی باتیں عام لوگوں کی ایسی ہوتی ہیں جو سوچ سمجھ کر نہیں بولتے، جو گناہ ہوتی ہیں، جھوٹ بول دیا، بغیر تصدیق کے بات کر دی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر تصدیق کے سنی سنائی بات کہہ دے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے. تو ہم کتنی باتیں سنی سنائی ہم آگے بڑھا دیتے ہیں، مثلا کہیں حادثہ ہو گیا تو اس کی 70 کی تعداد بتائی گئی تو 80 کر کے بتا دی، کیونکہ 3-4 جگہ سے خبریں آئیں، ذہن میں یہ بن گیا کہ بھائی بہت اموات ہو گئی ہیں، حالانکہ وہی 70 کے 70 ہیں، بڑا چڑھا کے بتا دیا. تو اور کچھ کبھی کوئی واقعہ ایسا نہیں بھی ہوا پھر بھی اس کو بتا دیا, تو ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں سن کر آگے بڑھا دینا. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے, اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے جو سنی سنائی بات آگے بڑھا دیتا ہے. غرض یہ کہ نفس کو اتنا جو ہے دبا کر رکھو کہ نفس جو ہے سواری, اب سواری اگر موزوری کرنے لگے, دو لاتیں مارنے لگے, ان کے مارنا ذرا ایک لات, ہاں اس میں لگاؤ ان کو, میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں میں, سواری اگر موزوری کرنے لگے, دو لات لگانے لگے, تو سوار اس کو رکھے گا؟ تو یہ نفس جو ہے یہ انسان کو شیطانی راستے پر چلاتا ہے, اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے, پھر موزوری کرتا ہے, گناہوں کا تقاضا زوردار ہونے لگتا ہے. تو اس کو دبا کر رکھو, اس کو اتنا موٹے موٹے غذا مت کھلاؤ, ہر وقت باہر کے کھانے کھا رہے ہیں, مراغن کھانے کھا رہے ہیں, ضرورت سے زائد کھا رہے ہیں, بار بار کھائے چلے جا رہے ہیں, تو یہ اس سے نفس موٹا ہو جاتا ہے. نفس فرعونست ہی سی رشمکون, کہ نفس جو ہے فرعون ہو جاتا ہے, اس کو زیادہ سیر ہو کے مت کھانے دو. ایک بزرگ کا واقعہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے, ان کو پلاؤ کا تقاضا ہوا کہ پلاؤ کھانا چاہیے آج, تو انہیں کہا ٹھیک ہے, پلاؤ پکایا انہوں نے یا پکوایا, اور اس کے بعد کہا کہ پہلے تو 10 نفل پڑھ لے پھر کھلاؤں گا تجھے. پھر اس کے بعد اس نے کہا 10 اور پڑھ لے پھر کھلاؤں گا, پھر 20 نفل پڑھنے کے بعد پھر پلاؤ کھایا, تاکہ اس کو یہ بھی رہے کہ یہ تو دیتا ہی نہیں ملا کیسا ہے. تو اس نے کہا دیتا بھی ہے بھائی, چلو 20 نفل پڑھی لیکن پلاؤ کھلایا بھی. تو اس طرح ذرا چمکار کے, کبھی پھٹکار کے, کبھی تم نفس کو دو لات مار دو, جب وہ تقاضا کرے گناہ کا دو لات تم اس کو مار دو. تو یہ کیسے مارو گے؟ جب تمہاری روح قوی ہوگی, جب تمہاری روح کو قوت ہوگی. کم کھانے سے روح میں قوت آتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دو روٹی کھاتے ہو تو ایک روٹی کر دو. وہی بات جو میں نے بتائی کہ معدے میں ذرا سی بھوک رکھی, تو معمولی سی بھوک رہے تو وہ ایک دو لقمے میں چھوڑ دو, کتنا کھاؤ, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اس کا مزاج ٹھکانے رہے گا, سرکشی نہیں کرے گا, اور اگر کرے گا بھی تو تم اس پر غالب آ جاؤ گے. تو یہ ہے. تو اب قلت منام اور قلت اختلاط مال انام, لوگوں سے میل جول کم رکھو, ورنہ کیا ہوگا, لوگوں سے زیادہ میل جول رکھو گے تو کاروبار بھی کر رہے ہو, پھر کسی کا انتقال ہو گیا, اب نہیں جاؤ گے تو اس کو برا لگے گا کہ نہیں, جب تعلق ہے تو جانا بھی پڑے گا, آج اس کا ولیمہ ہے, آج اس کا نکاح ہے, آج اس کا انتقال ہے, آج اس کا سویم ہے, ہم تو سویم 40 میں بھی کر رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے, بدعتوں کے اندر بھی ہم پڑے ہوئے ہیں, حالانکہ صاف صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین میں نئی بات نکالے گا اس نے دین کے اس نے جو ہے وہ اپنے لیے تباہی کا انتظام کر لیا. ہاں, اور فرمایا کہ جو بدعتی کا اکرام کرے گا, یہ تو بہت بڑی چیز ہے, بدعتی کا اکرام کرنا ہی, فرمایا کہ یہ بدعتی کا اکرام کرنا ایسا ہے جیسے اس نے دین کے ڈھانے میں مدد دی. جس نے بدعتی کا اکرام کیا اس نے دین کو ڈھانے میں مدد دی. تو یہ باتیں ہو رہی ہیں. بہرحال قلت اختلاط مع الانام, لوگوں سے کم میل جول رکھنا, اپنے کام سے کام رکھنا, کاروبار کرو, کھاؤ پیو, اپنے بچوں بھی بچوں کے ساتھ دل بہلاؤ, ان کے ساتھ خوش رہو, اور جہاں تعلقات بڑھتے جائیں گے پھر ان کی غمی خوشی میں بھی شرکت لازمی ہو جائے گی. پھر نہیں جاؤ گے تو ان سے وہ ظاہر ہے کہ دوستی حق کا حق نبھانا ہے, اب وہ نہیں جاؤ گے تو گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوستی بھی کی اور پھر اس کی غمی خوشی میں شریک نہیں ہو رہا ہے. رشتے داروں سے مل جل سوچ سمجھ لو, پوچھ لو کہ بھائی کہ رشتے داروں کا جو حق ہے, جو دعوت کا حق ہے, اس مسلمان کا حق ہے کہ جب کوئی دعوت کرے مسلمان تو اس کو قبول کرے, اس کا حق ہے, تو کون سی دعوت ہم قبول کریں, کون سی نہیں کریں, کون کون سی دعوت ہم پہ فرض ہے اس کی قبول کرنا, تو یہ سنت ہے دعوت قبول کرنا, حق ہے مسلمان کا, تو کون سی دعوت ہم جائیں, کون سی دعوت میں جانا ضروری نہیں ہے اور کون سی دعوت میں نہ جانا ضروری ہے, یہ سب معلوم کر لو. تو قلت اختلاط مال انام, جتنے کم لوگوں سے میل جول رکھو گے اتنا ہی تمہارے وقت جو ہے بچے گا, اور اس وقت کو تم یاد الہی میں صرف کرو, اپنی آخرت بنانے میں صرف کرو. غذا اس نفس سے سرکش کی تو کم کر, غذا اس نفس سے سرکش کی تو کم کر, نہ کھا ہر روز ظالم مرغ ماہی, نہ کھا ہر روز ظالم مرغ ماہی, جو اہل دل کی صحبت میں رہے گا,
جو اہل دل کی صحبت میں رہے گا وہی پائے گا بس عشق الہی، وہی پائے گا بس عشق الہی، جو اہل دل کی صحبت میں رہے گا وہی پائے گا بس عشق الہی، مچا دے گی وہ باہی میں تباہی، نہ کرے دوست ہرگز بدنگاہی۔
آخری شعر ہے،
ملی اختر جسے نسبت خدا کی، ملی اختر جسے نسبت خدا کی، مٹا دی اس نے باہی اور جاہی، مٹا دی اس نے باہی اور جاہی۔
یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق جس کو نصیب ہوتا ہے پھر اس میں شہوانی گناہ بھی باقی نہیں رہتے، اللہ کا خوف غالب آ جاتا ہے، اور جاہی بھی، کیونکہ جاہ عزت کو کہتے ہیں، اپنی بڑائی کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کو کہتے ہیں، جب اللہ کی عظمت اس کے دل میں آ جائے گی پھر وہ کہاں اپنے کو بڑا سمجھے گا۔ یہ اللہ کی نسبت حاصل ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ مٹا لیتا ہے اپنے آپ کو، اپنی خودی کو مٹا دیتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ شعر لکھ کے بھیجا کہ نہیں کوئی اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ جب تک اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں تو بس اس وقت تک جو ہے وہ اللہ کو نہیں پا سکتا۔ اللہ کی بڑائی، یا تو اللہ کی بڑائی دل میں ہوگی یا اپنی بڑائی ہوگی، اپنی بڑائی ہوگی خدا کی بڑائی نہیں ہوگی، جب خدا کی بڑائی نہیں ہوگی تو خدا سے نسبت کہاں ہوئی، خدا سے تعلق کہاں ہوا۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے تھے کہ مجھے بدنگاہی عشق مجازی کے مریض پر رحم آتا ہے، ترس آتا ہے، لیکن تکبر والے سے مجھے نفرت ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ نکل جائے یہاں سے۔ تکبر اتنی بری بیماری ہے، یقین جانیے، یہ خود سوچ لیجئے کہ یہی وہ بیماری ہے جس نے شیطان کو اللہ کے دربار سے مردود کرایا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، نکال دیا گیا، اس کا اخراج کر دیا گیا وہاں سے، ذلیل اور خوار ہو کر نکالا گیا۔ تو یہ تکبر کی جو بیماری ہے یہ ذلیل کرنے والی بیماری ہے، مردود کرنے والی بیماری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ملی اختر جسے نسبت خدا کی، ملی اختر جسے نسبت خدا کی، مٹا دی اس نے باہی اور جاہی، مٹا دی اس نے باہی اور جاہی، مچا دے گی وہ باہی میں تباہی، نہ کر اے دوست ہرگز بدنگاہی۔ سبھی دعا کر لو۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی خودی کو مٹانے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے نفس کی بری بری خواہشات کو کچلنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے نفس کو پاکیزہ فرما دیجئے، اس کا تزکیہ فرما دے، اللہ اپنے کرم سے اس کا تزکیہ فرما دے، اپنے فضل سے اس کا تزکیہ فرما دے، تزکیہ کامل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے حفاظت فرما، گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما، ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے۔ اے اللہ ہم اندھے ہیں، ہم گندگی میں پڑے ہیں، ہم گندی چیزوں کو پسند کرنے لگے ہیں، گناہوں کو، گناہ پسندی کی عادت ہے، گو پسندی کی عادت ہے، پیخانے پیشاب پسندی کی ہمیں عادت ہے، ہماری آنکھیں بند ہیں میرے اللہ، دل کی آنکھیں بند ہیں، اندھا دھن شیطان اور نفس کے چال پہ چلے جا رہے ہیں، راستوں پر چلے جا رہے ہیں، غیروں کے طریقوں پر ہم چلے جا رہے ہیں میرے اللہ، ہم اندھے ہو گئے، اللہ ہمیں بصیرت عطا فرما، یا اللہ بصارت عطا فرما، یا اللہ بصارت عطا فرما، بصیرت عطا فرما، اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ حق کو حق دکھلا دیجئے اس سے پہلے کہ ہم قبر میں چلے جائیں. اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجئے، اے اللہ ہمارے دل کو بدل دیجئے، اے اللہ گناہ پسندی کی عادتوں کو نیکی پسندی کی عادت سے بدل دیجئے، اے اللہ گندی غلیظ زندگی سے ہماری زندگی کو پاکیزہ زندگی میں تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ حیات با حیا شرم والی زندگی نصیب فرما، شرم و حیا والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہم بے حیائی کو پسند کرنے لگے ہیں، ہم بے حیائی کو ترقی سمجھتے ہیں. اے اللہ غیروں کے اعمال کو دیکھ دیکھ کے، ان کی جانورانہ زندگی کو دیکھ دیکھ کر، اور دیکھا دیکھی فاحشہ عورتوں کی دیکھا دیکھی ہم ان کے جیسے لباس پسند کرنے لگے ہیں. ہم فاحشہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ یہ کیا پیشہ کرتی ہیں، بدکار ہیں، کیسی عورتیں ہیں. بس ہم اندھے ہوئے ہوئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی لگ رہی ہے، ہم ان کو پسند کرنے لگتے ہیں. شیطان ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں. مرد ہیں جو مردوں کافروں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نقالی کرنے کو اچھا سمجھ رہے ہیں. اے اللہ ہم کیسے اندھے ہو گئے ہیں، کیسے اللہ ہم بھٹک گئے ہیں. میرے اللہ ہم ہیں تو آپ ہی کے بندے، اے اللہ آپ ہمیں نہ جانے دیجئے شیطان اور نفس کی طرف، اے اللہ ہمیں سرکشی سے بچا لیجئے. اے اللہ ہم تو بیوقوف ہیں، نالائق ہیں، کمزور ہیں. اے اللہ آپ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے، قلب سلیم عطا فرما دے. اے اللہ اپنا راستہ صاف صاف ہمیں دکھلا دے، اور اے اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ برائی کے راستے سے ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بڑے بوڑھوں کو، اے اللہ سب کو حفاظت فرما. اے اللہ سب کی حفاظت فرما. سیدھا سچا صاف ستھرا اور اتباع سنت والا راستہ، اولیاء کے اتباع والا راستہ، پاکیزہ راستہ، حیا والا راستہ، با وفاؤں والا راستہ عطا فرما. اے اللہ بے وفائی سے حفاظت فرما، بے حیائی سے حفاظت فرما، شرمناک گندی اور غلیظ زندگی سے، گناہوں والی زندگی سے اللہ ہم سب کی 100% حفاظت فرما. اے اللہ اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما، ہر ہر سنت پر جان دینے کی توفیق نصیب فرما. ایک ایک سنت کروڑوں کا موتی ہے، کوئی سنت معمولی نہیں. بیت الخلا جانے والی صرف ایک سنت جو بائیں بایاں پیر اندر داخل کرنے والی، اے اللہ وہ بھی معمولی نہیں. اے اللہ اس سے بھی آپ کا راستہ تقرب کا طے ہوتا ہے. میرے اللہ کسی سنت سے محروم نہ فرما. اے اللہ سنتوں کی قیمت ہمارے دل میں ڈال دے، اور سب سے بڑی سنت جو تقوی کی ہے، جو فرض بھی کی ہے آپ نے، اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے. میرے اللہ کب تک ہم اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے؟ اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے. اے اللہ ہمیں عقل کے ناخن لینے کی توفیق دے، عقل سلیم عطا فرما دے، قلب سلیم عطا فرما دے. قلب ہمارے گندے ہیں، جب ہی ہم گندی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے قلوب کی صفائی فرما دے. اے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ عطا فرما دے. اے اللہ کامل تزکیہ فرما دے. اے اللہ اب ہم کو راہ راست پہ لگا دیجئے. اے اللہ اب ہم کو راہ راست پر لگا دیجئے، مزید بھٹکنے نہ دیجئے. اے اللہ آپ نے اعلان کیا ہوا ہے، عرش اعظم پر لکھوایا ہوا ہے، سبقت رحمتی غضبی، کہ آپ کے غضب پر آپ کی رحمت سبقت لے گئی. اے اللہ اس رحمت کا صدقہ، اللہ اس رحمت کے واسطے جو آپ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، جو آپ ان پر رحمت فرمانا چاہتے ہیں، میرے اللہ اب ہم کو شیطان اور نفس کے راستوں سے بچا لیجئے. اے اللہ اب اپنا سیدھا سچا صاف راستہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنا قرب خاص ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنے قرب خاص ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے. اے اللہ ہم کیا کریں، چپے چپے پر شیطانی جال ہیں، چپے چپے پر گناہوں کی کشش ہے. اے اللہ اگر آپ ہمارے مددگار ہو جائیں پھر ہمیں کوئی غم نہیں، پھر ہمیں یہ گناہ نہیں کھینچ سکتے. اے اللہ آپ ہمارے مددگار ہو جائیے. اے اللہ آپ ہمارے ناصر، آپ ہمارے مددگار ہو جائیے. اے اللہ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے، ضرور بے ضرور قبول فرمائیے، ضرور بے ضرور قبول فرمائیے. اللہ دنیا اور آخرت دونوں بنا دیجئے، دونوں جہان کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ دونوں جہان کے غموں سے ہماری حفاظت فرمائیے، دونوں جہان کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں، اے اللہ ان کو حلال آسان اور بابرکت رزق نصیب فرما، حرام روزگار سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ عقل حلال کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما کہ ہم چٹنی روٹی کھا لیں لیکن حرام کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھیں، اے میرے اللہ ہمیں ایسا ایمان و یقین نصیب فرما، ہم کو بھی ہمارے بچوں کو بھی، اے اللہ حلال روزگار نصیب فرما، حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ جو جن کے رشتے نہیں آئے اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک صالح محبت والے رشتے عطا فرما دے، اے اللہ جن کے رشتے ہو چکے ان کو آپس میں پیار محبت اور اتفاق نصیب فرما دے، اے اللہ چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما، اے اللہ بڑوں کو اپنے چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اولاد کو اپنے ماں باپ کو فرما بردار بنا، اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے میرے اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہم سب کو اپنا 100% موتی اور فرما بردار بنا دے، اے اللہ ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، اے اللہ ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما، اور میرے اللہ ان کو اے اللہ ان کو ساعتن فساعتن متصاعدن متزائدن متبارکن درجات قرب بے انتہا عطا فرما، اے اللہ قیامت تک ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما، میرے موجودہ شیخ قطب زماں عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، حضرت والا کو کروڑوں کروڑوں جان عطا فرما، اے اللہ گھر والوں کو بھی عافیت اور صحت عطا فرما، اے اللہ ہمارے حضرت کے ہر ہر مشن کو 100% کامیابی نصیب فرما، اے اللہ جلد از جلد حضرت کا تمام مشن مکمل ہو جائے، اے اللہ تمام تعمیرات تمام زمینیں جو ان کی ادائیگی ہے اللہ سب کے سب کا غیب سے انتظام فرما، ہم کو بھی اس میں استعمال فرما، بقیہ کو غیب سے پورا فرما، اور اداروں کو تمام دینی اداروں کو جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، اے اللہ خوب خوب وسائل حلال نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام.